پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق افغانستان کے صوبے میدان وردک کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ سڑک کنارے نصب بم دھماکے میں 5 مسافر ہلاک اور 9 دیگر زخمی ہو گئے ہیں، جو 2 علیحدہ گاڑیوں میں منگل کے روز کابل کے جنوب مغربی علاقے کوتایا شروع میں سفر کر رہے تھے۔ صوبائی گورنر کے ترجمان محب اللہ شرف زئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایک فلائنگ کوچ اور ایک کار ایک بارودی سرنگ سے ٹکرا گئیں، جس سے 3 بچے اور 2 عورتیں ہلاک ہو گئیں اور 9 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن میدان وردک صوبائی کونسل کے ایک ممبر شریف اللہ ہوتک نے بتایا کہ 10 شہری ہلاک اور 9 زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر دوحا میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبد الغنی برادر نے پیر کے عرس قطر کے وزیر خارجہ اور وزیر اعظم کے نائب شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات کی ہے۔ دوحا میں طالبان کے مؤن کہا ہے کہ بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت پر ہوئی ہے جب افغانستان اور طالبان کے مذاکراتی ٹیموں نے بھی ملاقات کی۔ دونوں فریقوں نے باقاعدہ ملاقاتوں کا فیصلہ کیا تاکہ امن مذاکرات کے قواعد طے کرنے کی راہ میں حائل متنازع امور پر تعطل کو ختم کیا جا سکے۔ طالبان کے قریبی ذرائع کے مطابق طالبان کے رابطہ گروپ نے تعطل دور کرنے کے لیے کچھ تجاویز بھی دی ہیں، تاہم تعطل کو ختم نہیں کیا جا سکا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک تجویز یہ بھی تھی کہ متنازع امور کو چھوڑ کر امن مذاکرات کے ایجنڈے پر توجہ دی جائے اور حل طلب امور بات کو طے کیے جائیں۔ اسی دوران یورپی یونین کے افغانستان کے لیے نمائندے رولینڈ کوبیا نے کہا ہے کہ یورپی یونین، سینٹرل ایشیا اور افغانستان سے طرفہ سیاسی ڈائیلاگ کے ایجنڈے پر فوری فائر بندی کا معاملہ شامل کر رہے ہیں۔ یہ ڈائیلاگ جاری ہے۔ افغانستان کے سابق وزیراعظم اور حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار نے منگل کو اسلام آباد میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں افغان امن عمل اور پاک افغان برادرانہ تعلقات کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ افغان رہنما حکمت یار نے پاکستان کے 3 روزہ دورے پر پیر کو اسلام آباد پہنچنے کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقات کی تھی۔ اسرائیل اور بحرین نے باضابطہ طور پر سفارتی تعلقات قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق بحرین خطے کا 4th ملک ہے جس نے اسرائیل سے معمول کے سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں۔ امریکہ کے زیر اہتمام یہ معاہدہ اتوار کے روز طے پایا، جس کے لیے امریکی اور اسرائیلی عہدیداروں پر مشتمل ایک اعلی سطحی وفد بحرین پہنچا۔ بحرین اور متحدہ عرب امارات نے گزشتہ ماہ وائٹ ہاؤس سے منعقدہ ایک باوقار تقریب میں ابراہم ایکارڈز نامی معاہدے پر اتفاق کیا تھا۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین سے معاہدوں کو صدر ٹرمپ کی انتظامیہ اور نیتن یاہو کے لیے سفارتی فتح کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، تاہم انہیں فلسطین کی جانب سے سخت تنقید کا سامنا ہے۔ فلسطینیوں کا موقف رہا ہے کہ جب تک فلسطینیوں کو ایک آزاد مملکت نہیں مل جاتی، تب تک عرب ممالک متحد ہو کر اسرائیل کو تسلیم نہ کریں۔ امریکہ میں 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات سے قبل ریپبلکن جماعت کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے حریف ڈیموکریٹک پارٹی کے جو بائیڈن کے درمیان آخری مباحثہ جمعرات کو ہوگا، جس کے قواعد میں تبدیلی کی گئی ہے۔ مباحثے کے ذریعے نے پیر کو کہا ہے کہ دونوں صدارتی امیدواروں کے درمیان مباحثے میں میوٹ بٹن متعارف کرایا جائے گا، جس کے بعد امیدوار کو بلا روک ٹوک بولنے کی اجازت ہوگی۔ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے مینیجر بل اسٹیپن نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ جو بائیڈن سے بحث کے لیے تیار ہیں۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم نے مباحثے کے موضوعات کے انتخاب پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ مباحثے میں خارجہ پالیسی کو زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ دوسری جانب جو بائیڈن کی انتخابی مہم نے الزام عائد کیا ہے کہ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ان کی حکمت عملی پر بات نہ کی جائے، جبکہ سروے کہتے ہیں کہ یہ موضوع ووٹرز کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پہلے صدارتی مباحثے میں کرونا وائرس اور صدر ٹرمپ کی اس وبا سے نمٹنے کی حکمت عملی ہی گفتگو کا محور رہی تھی۔ خبریں ختم ہوئیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہم آپ کے لیے پروگرام پیش کر رہے ہیں راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم سامعین، شہناز عزیز حاضر ہے آج کی راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات میں اب بہت کم وقت رہ گیا ہے. 3 نومبر کو یعنی منگل کے روز امریکہ بھر کے ووٹرز اپنے پسندیدہ امیدوار کے حق میں ووٹ دیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان مقابلہ ہے اس بار, اور دونوں ہی اپنی اپنی انتخابی کیمپین میں لگے ہوئے ہیں. آخری ڈبیٹ 22 اکتوبر کو ہوگی. آپ ہماری ویب سائٹ پر, ہماری فیس بک پر, پھر ہمارے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پروگراموں میں کئی ایسی اصطلاحات سنتے ہیں جو شاید آپ کے لیے مانوس نہ ہوں, جن میں سب سے زیادہ تو الیکٹرل کالج ہے, یعنی وہ طریقہ جس سے صدر کا انتخاب کیا جاتا ہے, اور وہ بہت مختلف ہے پاکستان کے انتخابی طریقہ کار سے. تو ہم نے اس کے لیے کچھ ماہرین کو دعوت دی ہے. سیٹل سے ہمارے ساتھ ہیں آئینی اور قانونی امور کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر طیب محمود صاحب, جو کہ سیٹل یونیورسٹی پروفیسر ہیں. پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم, یہ بھی اپنی یونیورسٹی کے ڈین ہیں, اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی معروف بلاگر اور اینالسٹ ہیں. اور اسلام آباد سے ہم نے ریکارڈ کیا ہے قنور دلشاہ صاحب کو. اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ اس ڈسکشن میں شامل نہیں ہو سکے, لیکن انہوں نے علیحدہ سے کچھ گفتگو ریکارڈ کروائی ہے, خاص طور سے اس حوالے سے کہ وہ سن 2008 میں صدر اوباما کے الیکشن کا مشاہدہ کرنے کے لیے اور بہت سے مبصرین کی طرح امریکی محکمہ خارجہ کی دعوت پر امریکہ آئے تھے, اور انہوں نے یہاں آ کر امریکی انتخابات کے طریقہ کار اور پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں معلومات حاصل کی اور اس کا مشاہدہ کیا. تو ہم نے قنور دلشاد سے جو بات چیت کی ہے وہ ہم آپ کو آخر میں سنوائیں گے, لیکن اس کے کچھ حصے میں چاہوں گی کہ ہماری اس گفتگو میں دونوں امریکی ماہرین کو سنوائے جائیں, تاکہ وہ اس پر اپنے کمنٹس دے سکیں, اور بعد میں ہم قنور دلشاد صاحب سے تفصیلی بات چیت آپ کو سنوائیں گے. اور میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اس وقت فون پر میرے ساتھ جو دو ماہرین موجود ہیں, یعنی پروفیسر ڈاکٹر طیب محمود اور پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب. آج ہم آپ سے امریکی انتخابات کی تاریخ جو کہ 17ویں صدی سے شروع ہوتی ہے اس وقت سے موجودہ زمانے تک بات کریں گے, ساتھ ہی ان آئینی ترمیمات پر, قانون سازی پر بھی جو الیکشن سے متعلق ہیں. اور درمیان میں جیسا کہ میں نے بتایا, ہم آپ کو قنور دلشاد صاحب کی گفتگو سے کچھ اقتباس سنوائیں گے تاکہ اس پر مزید روشنی آپ ڈال سکیں. تو پروفیسر طیب محمود, میں آپ سے کہوں گی کہ آپ کچھ تاریخ کے بارے میں ہمیں بتائیں امریکی الیکشنز کی جو 17ویں صدی کے آخری حصے میں شروع ہوئے تھے, اور اس کے بعد ان میں ترمیمات ہوئی, ان پر بھی بات کیجیے تھوڑی سی, اس کے بعد تفصیلی گفتگو ہم آگے چل کر کریں گے. جی
میں سمجھتا ہوں جی, بنیادی چیز تو یہ ہے کہ جب آئین ہی بنا ہے اس ملک کا, تو اور یہ بہت فرق ہے پاکستان اور انڈیا کے مقابلے میں, کہ جو ڈیزائن ہے کانسٹیٹیوشن کا جب وہ بنا ہے تو اس نسل کی بنیاد پہ, ملکیت کی بنیاد پہ, جینڈر کی بنیاد پہ لوگ ووٹ نہیں دے سکتے تھے, تو بہت کمتی تھی ووٹروں کی تعداد میں. تو اس میں 4 دفعہ آئین میں ترمیم کرنی پڑی, اور اس کے علاوہ دوسرے قوانین لانے پڑے جس سے کہ ووٹرز کی کا جو بیس ہے وہ وسیع ہو سکا. 15ویں ترمیم تھی 1870 کی, جس میں یہ کہا گیا کہ نسل کی بنیاد پہ ووٹ کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. پھر 19ویں ترمیم ہوئی 1920 میں, جس میں خواتین کو پہلی دفعہ امریکہ میں ووٹ کا حق ملا. پھر 24ویں ترمیم ہوئی 1964 میں, جب کسی قسم کی ووٹ ڈالنے کے لیے کسی قسم کی ٹیکس یا کسی قسم پیسے کی ادائیگی کی تھی شک, اس کو ختم کیا گیا. اور پھر آخر میں 26ویں ترمیم ہوئی 1971 میں, جس سے ووٹر کی عمر کو 18 سال کا کیا گیا. اور ساتھ ہی کہنا چاہیے کہ ووٹر رائٹس ایکٹ جو 1962 میں ہوا وہ بھی بہت اہم ہے اس زمرے میں, کہ 15ویں ترمیم کے باوجود بہت سے ریاستوں میں, خاص طور پہ جنوب کی ریاستوں میں بہت مشکلات تھیں سیاح, تو بہت ہے لوگ جو ووٹ دے پاتے ہیں. شاید ہم آگے چل کے اس پہ بات کر سکیں کہ کیا کیا مشکلات سامنے.
بالکل ڈاکٹر عادل نجم, ڈاکٹر صاحب نے بات کی 1920 میں جو خواتین کو حق دیا گیا ووٹ دینے کا, تو بہت دفعہ یہ حیرت ہوتی ہے پاکستان یا ہندوستان میں لوگوں کو یہ سن کر, کیونکہ ظاہر ہے ان ملکوں میں آزادی کے فوراً بعد حق تھا ووٹ دینے کا خواتین کو. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ بات 19ویں صدی کے اوائل کی ہے, تو کیا اس زمانے میں دوسرے جو مغربی ملک تھے ان میں بھی یہ بات تھی یا خواتین کو وہاں ووٹ دینے کا حق حاصل تھا؟
دیکھیے بالکل جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک ایولوشن ہے جو صرف امریکہ میں نہیں ہے, وہ تمام دنیا میں, اور میرے خیال میں یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ امریکہ میں جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا 1776 میں, تو 1776 میں تو دنیا میں الیکشن بڑی کم ہوتی تھی, فرانس میں بھی ریولوشن آئی نہیں تھی, برٹن میں آ چکا تھا ایک سسٹم الیکشن کا, لیکن وہ ویسا نہیں تھا جیسا اب ہوتا ہے. سو خواتین کو تو ووٹ بہت بعد میں ملا پوری دنیا میں, بلکہ ایکچولی بر صغیر میں خواتین کو ووٹ پہلے ملا بنسبت بہت سے ممالک, برطانیہ سے بھی فار ایگزامپل. جہاں تک میرا مطالعہ ہے, بیسکلی جب یہ الیکشن والی گفتگویں شروع ہوئی ہیں تو ایک آئیڈیا یہ تھا کہ جی اہل کون ہے ووٹ دینے کا, اہل کون, یہ نہیں کہ ووٹ حکومت کرنے کا اہل کون ہے, ووٹ دینے کا اہل کون ہے. وہ عموماً اس کا جو فوکس تھا وہ لینڈ اونرشپ پہ تھا, تو وہ فیوڈل ایک سسٹم تھا جس میں جی اگر آپ کی زمین ہے تو آپ کو ووٹ ملے, یہاں تو یہاں تک کہ 3/5 ووٹ اور فل ووٹ بھی نہیں ہر ایک کو ملا. تو وہ ایک تاریخی پروسیس ہے جو ایوالو ہوتا رہا. امریکہ میں میرے خیال میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے, ڈاکٹر صاحب اس پہ بہتر بات کر سکتے ہیں, کہ ان اے وے ایولیوشن ریسنٹ سالوں میں نہیں ہو, کیونکہ یہ جو ابھی الیکٹرل کا سسٹم ہے اب یہ اتنا مختلف ہو گیا ہے تقریباً تمام ساری دنیا سے کہ الیکٹرل کالج سے ووٹ ہوتا ہے, اور وہ شاید صرف اس لیے ابھی تک باقی ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر سسٹم چینج ہو گیا تو ان کو نقصان نہ ہو جائے. تو جس کو ہم ایڈلٹ فرینچائز کہتے ہیں, تو یہ بھی یاد رہے گا. تو سدھارتھ الیکشن کا ووٹ ہے وہ میرے خیال میں میری رائے میں تو ابھی بھی بہت پرمیٹیو ہے, اور میں یہ بھی کہوں گا کہ میرے خیال میں دس ول ناٹ لاسٹ, یہ بہت زیادہ دیر تک ایسا نہیں رہ سکے.
اچھا اب میں آپ کو کچھ حصہ سنواتی ہوں قمر دلشاد صاحب سے گفتگو کا, جو پاکستان کے اب بھی ایک ایسی این جی او چلاتے ہیں جو پاکستان میں الیکشن کے طریقہ کار اور اس میں اصلاحات مختلف موضوعات پر کام کرتی ہے, ڈسکشنز بھی کرواتے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ظاہر ہے آپ ایک این جی او چلاتے ہیں اور آپ اس موضوع پر ڈسکشنز کراتے ہیں, تو جب آپ نے مشاہدہ کیا ہے یہاں امریکی انتخابات کا, تو پہلی چیز میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ الیکٹرل کالج جو ہے اس کے بارے میں آپ کا مشاہدہ کیا تھا, کہ کس حد تک وہ اجنبی آپ کو معلوم ہوا پاکستانی سسٹم سے؟
سب سے بڑی اہم بات جو میں نے محسوس کیا جب میں نے پورا وزٹ کیا تھا واشنگٹن میں 2008 کے الیکشن میں, تو یہ ہوا ہے کہ امریکہ کا سسٹم کو پاکستان نے بھی اپنانے کی کوشش کی, اور یہ 1962 اور 1965 میں جو صدارتی انتخابات پاکستان میں ہوئے, اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے ایوب خان, اس اپنے امریکن الیکٹرل سسٹم پولیٹیکل سسٹم اس سے بہت متاثر تھے. تو انہوں نے ایک بہت بڑا ایک کمیشن بنایا تھا, جسٹس شہاب الدین کمیشن. اس کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں انہوں نے ایک پاکستان میں بیسک ڈیموکریسی کا ایک نیا نظام لے کے آئے, اور جو پاکستان امریکہ میں جو آپ کے جو منتخب نمائندے کی جاتے ہیں الیکٹرل کالج کے تھرو وہ 538 ہیں, اور وہ پھر بعد میں وہ پریزیڈنٹ امریکہ کا انتخاب کرتے ہیں, تو وہ ایک قسم کا انڈائریکٹ الیکشن ہو جاتا ہے نا پریزیڈنٹ امریکہ کا بھی. تو انہوں نے صدر ایوب نے بھی وہ انڈائریکٹ الیکشن جو تھا وہ انہوں نے اپنایا پاکستان میں. اور اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر وہ پاکستان میں وہ سسٹم کامیابی سے چلتا رہتا تو آج پاکستان میں اسی طرح کے جو ہنگامے یا اس انداز سے ہو رہے ہیں انتخابی اصلاحات یا انتخابی سسٹم پر لوگ اعتبار نہیں کرتے, تو ایک سسٹم بن جاتا ہے بہترین ہو جاتا, اور سینٹ کے انتخابات بھی ہو جاتے ہیں, سینٹ کے انتخابات بھی ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ بہرحال یہ سارے سسٹم کو میں دیکھا تو مجھے امریکہ کا سسٹم نے بڑا اچھا لگا. اب اس کے سسٹم کو بھی سامنے لا کر تبدیلی کرنی چاہیے, یہ 200 سال جو پرانا سسٹم ہے اب اس کو نئے جو ہے انوائرمنٹ کے مطابق اس کو اپنانا چاہیے, اور اس پر قانون سازی ہونے چاہیے. اب نئی نوجوانوں کے اندر آپ کا ووٹر جو ہے تقریباً 10 ملین ووٹر جو ہے وہ زیادہ تر نوجوانوں پر مشتمل ہے. اب نوجوانوں کی خواہش کے مطابق جو ہے اس کو سسٹم کو تبدیل کرنا چاہیے.
آپ دونوں میں سے جو بھی اب اس گفتگو کے بعد کچھ روشنی ڈالنا چاہے, خاص طور پہ بنیادی جمہوریت کے بارے میں جو انہوں نے بات کی, کہ آیا آپ کو پاکستان میں جو صدر ایوب خان نے نظام متعارف کروایا تھا بیسک ڈیموکریسی کا, یہ اس سے مشابہ ہے یا نہیں ہے؟ جی پروفیسر طیب.
مشابہ صرف اس حد تک ہے کہ بیسک ڈیموکریسیز کا جو پروگرام تھا 1962 کے آئین کے تحت اس میں بھی ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوتا تھا بلکہ جو ووٹر ہے وہ ایک نمائندہ بیسک ڈیموکریسیز کے ممبر کا انتخاب کیا جاتا تھا اور پھر وہ بیسک ڈیموکریسیز کے جو ممبر ہیں جن کی کل تعداد چند ہزار تھی وہ پھر صدر کا اور پارلیمنٹ کے اسمبلیوں کے ممبران کا انتخاب کرتے تھے. مماثلت اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان والے 62 کے سسٹم میں جو عام ووٹر ہے اس کو معلوم تھا کہ وہ کس نمائندے کے لیے ووٹ دے رہا ہے, کس کو اپنا جسے بی ڈی ممبر کہا جاتا تھا اس کے لیے ووٹ دے رہا ہے, اور اسی لیے برادری کا اور اثر رسوخ کام کرتے تھے. وہ سسٹم نہیں ہے امریکہ کا جو ہاؤس آف ڈیلیگیٹ ہے وہ تو جس پارٹی کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں وہ رہتی ہے اس کے لیے ووٹ ڈالیں گے. تو وہ ایک جو مماثلت کی بات کہنا ہے وہ بالکل انڈائریکٹ ہے. ڈاکٹر عادل نجم کی بات آگے آتے ہوئے میں کہوں گا کہ جی ہاں, کہ پچھلا بھی جو الیکشن ہوا ہے تو جو جس کو زیادہ ووٹ پڑے وہ صدر منتخب نہیں ہوا. یاد رہے کہ ہلری کلنٹن کے زیادہ ووٹ تھے بنسبت ٹرمپ صاحب کے, لیکن چونکہ ان کی تفریق ریاستوں کے حساب سے مختلف تھی اس لیے بات آگے نہ بڑھ سکی. ایک جو میں بات کرنا چاہتا ہوں جو بنیادی سمجھتا ہوں فرق ہے ایک طرح سے امریکی تاریخی فرق امریکہ میں اور یہ الیکشن کے سسٹم میں, کہ جہاں امریکہ میں ریاست بنتی ہے وہ ایک نمائندہ پوری عوام کی نمائندہ نہیں ہے, وہ زیادہ تر جو ڈاکٹر آزاد نے بھی کہا تھا فیوڈل کی نمائندہ ہے جن کی ملکیت میں زمین ہے وغیرہ ہے, اور وہ ایک اپنا آئین مرتب کرتے ہیں ایک نیا ہم ملک بنانے کے لیے. اس کے برعکس اب نوآبادیاتی نظام کے خلاف مہم چلتی ہے برٹش انڈیا کے اندر, تو کانگریس کو بھی مسلم لیگ کو بھی بہت جانا پڑتا ہے عوام کے پاس مدد لینے کے لیے, اور جیسے جیسے ووٹنگ کا دائرہ بڑھتا ہے تو انہیں اپنی ووٹنگ کے ذریعے اپنی اثر و رسوخ منوانا پڑتا ہے. تو اس حساب سے جب جمہوری ریاستیں قائم ہوتی ہیں پاکستان اور انڈیا میں تو یہ تو ایک فور گرانٹیڈ چیز لی جاتی ہے کہ عوام کو حق حاصل ہے کہ وہ ووٹیں اور اپنے حکمران چوز کریں. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں تاریخ کا دھارا کسی اور طرف چلا گیا اور وجوہات کی وجہ سے, لیکن ایک بنیادی نظریاتی مسئلہ کہ آیا تمام لوگوں کو انتخاب میں حصہ لینے اور اپنے نمائندے کا انتخاب کرنے کا حق حاصل ہے, اس کا جواب ہاں میں رہا, جبکہ امریکی سسٹم میں بنیادی طور پہ وہ جواب نہ میں رہا, اور وہ آج تک جو کئی مشکلات اس میں درپیش ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وہ جو تاریخی پس منظر ہے.
تو یہ نسلی اور طبقاتی تفریق تو بہت نمایاں ہے پاکستان اور انڈیا دونوں ملکوں میں, تو ڈاکٹر عادل نجم کس طرح کیا فرق ہے پھر ان کے سسٹم میں اس حوالے سے؟
ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو بیسک ڈیموکریسی تھا وہ ذرا مختلف تھا, لیکن بیسک پرنسپل یہی تھا کہ ووٹ جو ہے وہ ووٹر نہیں ڈالے گا, ووٹر کسی کو الیکٹ کرے گا, اور وہ جو کسی ہے وہ آگے صدر کو الیکٹ کرے. یہ جو بات ہے یہ آپ کو پاکستان کی الیکشن میں ابھی ہوتی ہے جیسے سینٹ, اور ان اے وے جو بیسک ڈیموکریسی تھی جو ایوب صاحب کی دیٹ واز مور لائک کہ امریکہ جہاں سے شروع ہوا تھا, تو امریکہ میں بھی شروع میں پچھلی صدی تک شروع میں جو اب آپ الیکٹرل ووٹ ڈالتے تھے الیکشن میں پریزیڈنٹ کے لیے تو آپ مختلف لوگوں کو ڈالتے تھے اور آپ وہ لوگ ان کی نشاندہی ہو سکتی تھی, پھر وہ ایک بیٹھتے تھے جس کو ہم الیکٹرل کالج کہتے تھے اور وہ فیصلہ کرتے تھے پریزیڈنٹ کے ووٹ کا. پھر جب پارٹیز نے دیکھا کہ اس سے تو ان لوگوں کے پاس ذرا زیادہ پاور ہو گئی ہے اور کئی دو الیکشن ایسے ہوئی جس میں وہ جو الیکٹرل ووٹر تھے وہ آگے پیچھے ہوئے, تو پھر پارٹیز نے اپنا کنٹرول زیادہ کر دیا. انٹرسٹنگ بات جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہی کہ پچھلا الیکشن بھی اور جارج بش کا بھی جو الیکشن تھا وہ دو ریسنٹ ایسے الیکشن ہیں جہاں جس نے پاپولر ووٹ جیتا, مطلب یہ جس کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے وہ صدر نہیں بنا. یہ امریکن ہسٹری میں کوئی نئی بات نہیں ہے, 1824 میں جان کوئنسی ایڈمز جو تھے وہ جب صدر بنے تو وہ بھی پاپولر ووٹ کے ساتھ نہیں بنے. تو ایسے کچھ 5 یا 6 بار ہوا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنتا ہے لیکن اس کو سب سے زیادہ ووٹ نہیں پڑتے. آن دی ادر ہینڈ یہ بھی یاد رہے کہ انٹرسٹنگ چیز صرف یہ ہے کہ صرف 5-6 بار ہوا ہے 200 سال سے زیادہ کی تاریخ میں. سو ان اے وے یہ سسٹم جو تھا وہ ڈی فیکٹو چل رہا کہ جو چیز 1776 میں مے بھی سمجھ میں آ بھی سکتی تھی وہ 2020 میں سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ جب ہر شخص جو ہے وہ فیس بک سے لے کے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اپنی رائے براہ راست دے سکتا ہے. تو میں جب کہتا ہوں کہ جی میرا ووٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ہے یا بائیڈن کے لیے ہے تو وہ اس عجیب سے رستے سے کیسے جاتا ہے. لیکن جہاں تک سسٹم سمجھنے کی بات ہے تو بیسک پرنسپل آپ سمجھ لیں کہ ڈائریکٹ اور ان ڈائریکٹ ووٹ کا ہے. اور اگین میں پھر یہ یاد دلاؤں گا کہ یہ ہم صدارتی الیکشن کی بات کر رہے ہیں. اور ایک اس میں اور پہلو ہے جو ابھی تک نہیں آیا جو بہت اہم ہے. صرف بات یہ نہیں ہے کہ انڈائریکٹ ہے, بات یہ ہے کہ آپ کا جو الیکٹرل کالج ہے وہ اسٹیٹس پہ بیسک, اس میں سے جو روڈ آئلینڈ ہے وہ چھوٹی سی ایک قصبے کی جتنی اسٹیٹ ہے. جو کیلیفورنیا ہے وہ ملکوں سے بڑی اسٹیٹ ہے, یا ٹیکسس جو ہے وہ ملکوں سے بڑی اسٹیٹ ہے. لیکن جب اسٹیٹس کے الیکٹرل ووٹ ہوتے ہیں تو جو اسٹیٹ عموماً ایک دو کچھ کے علاوہ ایک اسٹیٹ میں جو بھی آگے نکلے گا وہ اسٹیٹ کے سارے ووٹ لے جائے گا. یہ بات سمجھنے والی ہے. مطلب یہ کہ لیٹ اس سے کہ میں میسیچوسٹس میں ہوں, میسیچوسٹس میں ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ 51% ووٹ لیتا ہے, دوسرا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ 49% لیتا ہے. الیکٹرل کالج یہ کہتا ہے کہ جناب میسیچوسٹس کے 100% ووٹ جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ کے نام پہ لکھ دو جس نے 51 لیا. یہ جو سارا مسئلہ پڑتا ہے یہ بہت زیادہ اس سے پڑتا ہے. اور اگین ان اے وے 50 اسٹیٹس ہونے کی وجہ سے ان جنرل سوائے 5-6 کے علاوہ اٹ ہیز ورکڈ. لیکن میتھمیٹکلی یہ سوچنا کہ یہ ہمیشہ چلے گا یہ سوچنا ذرا مشکل.
تو جیسے کہ بات ہو رہی ہے الیکٹرل کالج پر, تو یہ تھوڑا سا ایک ایسا پہلو ہے امریکی صدارتی انتخابات کا کہ لوگوں کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح پاپولر ووٹ پر الیکٹرل کالج کا ووٹ حاوی ہو جاتا ہے.
یہ ایسا نہیں ہے کہ جو نمائندگان جو چنتے ہیں وہ ہر سٹیٹ میں برابر کے ہوتے ہیں, ان کا تناسب آبادی کے لحاظ سے ہوتا ہے. وہ بات اور کر رہے تھے کہ وہ سارے کے سارے اس طرف شمار کیے جاتے ہیں جس نے 2 ووٹوں سے بھی زیادہ برتری حاصل کی ہو. تو یاد رہے کہ اس کا کچھ مداوہ کیا جاتا ہے کیونکہ سینٹ کے اندر میں پاکستان میں بھی تمام رسوخوں کی یکساں ہوتی ہے نمائندگی. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایک الگ قسم کا مسئلہ ہے جس کو پرسو کر کے ہم امریکہ کے نظام سے مطابقت یا مخالفت شاید نہ سمجھ سکیں. اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو کوئی سینٹرل سسٹم نہیں ہے الیکشن کا, کوئی فیڈرل لیول کے اوپر کوئی الیکشن کمیشن نہیں ہے, کوئی الیکشن کی مشینری نہیں ہے. الیکشن کا جو مسئلہ ہے اس کو ریاستوں کی ذمہ داری سمجھا گیا ہے, اور ریاستوں میں بھی پھر آگے چل کے کاؤنٹیز اور شہروں اور قصبوں کے ہاتھ میں یہ چیز چلی جاتی ہے. اور میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جو علاقائی تعصبات جو بہت اوقات تاریخی ہوتے ہیں ان کا عمل دخل آج تک بہت زیادہ رہا ہے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں, بلکہ ترقی پذیر ملکوں میں بھی پاکستان اور ہندوستان اچھی مثالیں ہیں کہ جہاں پہ ایک نیشنل سسٹم ہوتا ہے الیکشن کا. صاف ظاہر ہے کہ صوبے اور قصبے اور شہر اس میں کسی حد تک شامل ہوتے ہیں, لیکن کم از کم ایک یکساں مشینری ایک یکساں سسٹم اپنی جگہ. میرا اپنا ہی رائے یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اس بات کی کہ جو کباہتیں رہ جاتی ہیں جس وجہ سے بہت لوگ ووٹ نہیں ڈال سکتے, اور خاص طور پہ پھر نسلی اور طبقاتی جو تفریق ہے وہ بہت سامنے عیاں ہو جاتی ہے. اور اس مسئلے میں اس کا جو سورس ہے وہ یہ ہے کسی سینٹرلائزڈ یونیفارم سسٹم کا نہ ہونا.
جیسے طیب صاحب نے کہا کہ یہاں کیونکہ ان کی تاریخی طور پہ ہمیشہ ایک سٹرگل یہ رہا ہے کے فیڈرل سسٹم ہے یا یہ اسٹیٹ بیسڈ سسٹم ہے. اور اسی لیے میرے خیال میں یہ صدارتی انتخاب جو اوریجنلی ڈیزائن ہوئے تھے امریکہ میں سو ایک یہ بہت بڑا زیادہ معنی ہوں گے وہ اپنا لیڈر جو ہے اس کو وزیر اعظم بنا دیں گے. مطلب یہ کہ جو سارے وزرا ہیں اس میں جو اہم وزیر ہیں, اور دیٹ مینس کہ جس کی میجورٹی ہے پارلیمنٹ میں اسی کی حکومت ہے. امریکن سسٹم جو ہے جو پریزیڈنٹ چوز کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم پریزیڈنٹ کو صدر کو الگ چوز کریں گے اور پھر ہم جو ہے کانگریس مین اور سینیٹر چوز کریں گے, وچ مینس کہ یہ این ممکن ہے, بلکہ نہ صرف این ممکن ہے بہت کامن ہے کہ صدر ایک پارٹی کا ہو اور کانگریس جو ہے وہ دوسری پارٹی کی ہو, چاہے سینٹ میں یا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں. امریکن سسٹم یہ کہتا ہے کہ جناب یہ ایک بیلنس لے آتا ہے کہ جو ایگزیکٹو ہے یعنی صدر اور جو لیجسلیٹو ہے قانون ساز ہے یعنی کہ کانگریس. پارلیمانی سسٹم یہ کہتا ہے کہ وہ دونوں جو پاورز ہیں وہ ایک طرح سے ایک ساتھ ہیں. تو یہ جو ہے فرق یہ بڑا اہم ہے, یہ فرق جو ہے اس پروسیس آف الیکشن کا نہیں ہے لیکن جو ریزلٹ آف الیکشن ہے اس کا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ ایک طرح سے پروسیس کو بھی انفلوئنس کرتا ہے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
فواد شاہ صاحب, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے جو مشاہدہ کیا امریکی انتخابات کا یعنی صدارتی انتخابات کا, پورے عمل میں وہ کون سی چیز ہے اگر آپ کو کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہو جسے آپ بہت مثبت سمجھتے ہیں؟
ایک اندر کی روح جو ہے, سپرٹ جو ہے امریکہ کی, میں نے وہاں محسوس کیا. میں نے کہا یہ تو اس کے جو امریکن سسٹم سے امریکہ کی وحدت جو ہے وہ ان کے مضبوط ہو رہی ہے تھرو الیکشن کمیشن آف امریکہ. اسی طرح سے ہم بھی یہی چاہ رہے تھے کہ پاکستان کا بھی کوئی ایسا سسٹم ہو جس سے ہماری ڈیموکریسی بھی اور پاکستان کی فیڈریشن بھی مضبوط ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, آپ اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. امریکہ کی جو ایک سسٹم ہے, امریکہ کا جو جغرافیائی معاملات ہے یا ان کی یونٹ ہے یا فیڈرل یونٹ ہے, اس کے مطابق تو انہوں نے آج سے 1787 میں یا ان کی آزادی کے بعد کے بعد وہ سسٹم لے کے آئے, وہ ٹھیک لے کے آئے. اس کو آج تک 200 سال ہو گئے, انتخابات بھی ہو رہے ہیں اور ایک باقاعدہ روایت کے مطابق چل رہا ہے سارا معاملہ. لیکن ہمارے ہاں ہر 10-5 سال کے بعد ایک نیا ایک طریقے کے تحت جو ہے وہ انتخابات بھی ہوتے ہیں اور الیکشن لا بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں, آرڈیننس کے ذریعے بھی ہوتے رہتے ہیں. اس میں سسٹم بن نہیں سکا پاکستان میں, ایک بہترین سسٹم جو تھا وہ نہیں لے کے آئے. ایک ابھی برطانیہ کا, برطانیہ کا سسٹم پاکستان میں ناکام ہو چکا ہے. ہمارے یہاں بہت ایک اور نیا سسٹم چل رہا ہے جی, متناسب نمائندگی کے تحت انتخابات, اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے, لیکن وہ بھی ہمارے ملک کے اندر اس پہ بھی اپنایا نہیں جا سکا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں سمپل سا کیس ہے امریکہ کا سسٹم, آپ لے لیں. اور اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں سینٹرل ایشیا کے, ان کا بھی میں نے سسٹم پڑھا, انہوں نے بھی امریکہ سے ہی اپنایا, اڈیپٹ کیا انہوں نے. میں نے تاجکستان کے جتنے سینٹرل ایشیا کے 6 ممالک ہیں ان کا میں نے انتخابی جو سسٹم دیکھا, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو فنڈنگ فارن فنڈنگ جو آتی ہے وہ ڈائریکٹ الیکشن کمیشن جو ہے ان کے ممالک کا ان کو پہنچتی ہے اور وہ آگے تقسیم کرتا ہے. تو انہوں نے بھی امریکہ سے ہی یہ اڈیپٹ کیا ہے سسٹم کو لے کر. اور سینٹرل ایشیا کے ممالک کیسے ہے, وہاں ڈیموکریسی اتنی زیادہ نہیں فلورش ہو سکی. لیکن بہرحال پاکستان میں جو ہے یہاں کے بھی حالات ایسے چل رہے ہیں کہ فنڈنگ کے کسی بھی بڑے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں, اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کوئی ایسا سینٹرل طریقہ اختیار کیا جائے. جبکہ انڈیا نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کوئی 100 بلین کے اوپر ایک انہوں نے اپنے فنڈ بنا رہے ہیں تاکہ وہ جتنے بھی پارٹی میں جو انتخابات میں حصہ لیں تو الیکشن کمیشن آف انڈیا جو ہے ان کو اسٹیٹ کے فنڈ سے ان کو تقسیم کرے. لیکن وہاں ابھی قانون سازی ہو ہی نہیں ہے, لیکن وہاں باقاعدہ یہ مسئلہ زیر غور آ چکا ہے کہ ڈائریکٹ فنڈنگ جو پارٹی کو دی جاتی ہے اس میں جمہوریت ہو, اندر جو ہے اپنے خاص نمائندے وہ انحاب کے لیے فنڈنگ دے دیتے ہیں, اس کو روکنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک قانون سازی کر رہے ہیں. پاکستان میں بہرحال اس پہ کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی, وہ اپنے ڈائریکٹ جہاں جہاں سے فنڈنگ ملتی ہے وہ کر لیتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے پاکستان میں ایک عام ایم این اے قومی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے, ویسے تو قانون میں تو لکھا ہوا ہے اس نے 40 لاکھ یا 50 لاکھ روپے خرچ کرنے ہیں, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے 5-10 کروڑ سے کم اس کا خرچہ نہیں ہوتا, اور اس پر الیکشن ایکسپینسز کے اوپر بھی کوئی اس پر وہ ہے وہ قدغن تو ہے, لیکن اس پر آج تک کبھی ایکشن نہیں ہو سکا. جبکہ امریکہ میں ہے کہ زیادہ کوئی بے قید کی بے ضابطی کرے تو الیکشن کمیشن آف امریکہ اس پر کنٹرول کرتا ہے, باقاعدہ اس پر طلب بھی کر سکتا ہے. تو اس پر بھی باقاعدہ ایک سینٹرل پالیسی بننی چاہیے تاکہ اگر آپ نے صحیح ڈیموکریسی کے روح کو اپنانا ہے, فنڈنگ کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا, الیکشن ایکسپینسز بھی کنٹرول کرنا پڑے گا, اور اسی طرح سے جو دیگر جو ہوتی ہیں کرپٹ پریکٹس اس کے اوپر بھی آپ کو نگاہ رکھنی پڑے گی.
کمپین فنڈنگ کی نگرانی بارے میں قمر صاحب نے بات کی. آپ دونوں میں سے جو بھی اب اس گفتگو کے بعد کچھ روشنی ڈالنا چاہے.
آپ کا یہ امپریشن درست نہیں ہے کہ جو امریکہ میں فیڈرل الیکشن کمیشن ہے وہ بہت زور سے پولیس کرتا ہے فائنینشیل ارریگولیریٹیز کو الیکشن کے اندر. یہاں کا جو الیکشن کمیشن ہے ایک تو بڑی نئی چیز ہے. یہ جب نکسن کے زمانے میں کافی یہ شک ہوئے کہ کرپشن ہوئی ہے الیکشنز میں تو 1974 میں بنایا گیا تھا اور اس کی صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کسی قسم کی فائنینشیل کرپشن فیڈرل جو عہدوں کے لیے الیکشن ہوتے ہیں اس میں اگر کہیں ہو تو انہیں شکایت کی جاتی ہے اور وہ اس کو پروسیس کرتے ہیں. تو اس کا وہ نام سے تو لگتا ہے کہ اس قسم کی چیز ہے جیسے ہم پاکستان یا بھارت میں دیکھتے ہیں لیکن کام کرنے میں وہ بات نہیں ہے. یہاں پہ ان سارے سالوں میں آپ تقریباً 45 سال سے اوپر ہو گئے اس کمیشن کو بنے ہوئے, انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں ایسے کیس جو اس کمیشن کے سامنے آئے ہیں اور جن کو بھی علاج ہوا. اوپر سے یہ بھی ہے کہ بھئی اس قانون اس دوران کافی بدل گئے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے امریکہ کے یہ کہہ دیا کہ منی از فری سپیچ, کہ جتنا بھی جو کوئی دینا چاہے سیاسی مقاصد کے لیے دے سکتا ہے. تو جو طاقت یہ فائنینشیل ارریگولیریٹی کے خلاف قدم لینے کی وہ تو پاکستان کے الیکشن کمیشن کے پاس ہے, بٹ سال سال گزرتے جاتے ہیں, اس پیشی نہیں ہوتی, کوئی چیز نہیں ہوتی.
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. فیڈ بیک کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس. ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa.
ڈاکٹر عادل نجم, اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں یا بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس ہیں ان کے بارے میں, تو تھوڑا سا بتائیے ہمارے سننے والوں کو.
جی, جو دیکھیں کیونکہ الیکٹرل کالج جو ہے وہ اسٹیٹ بیسڈ ہے, مطلب 50 اسٹیٹس ہیں, ہر اسٹیٹ کے آپ الیکٹ کریں گے الیکٹرل کالج, یہ جو اس طرح سے فرضی ہیں اس کے ایک ووٹ ہوں گے, وہ سارے کے سارے ووٹ جو اس اسٹیٹ کو جیتے گا وہ لے جائے. اس کا مطلب یہ کہ سوئنگ اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جہاں آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ جو کونٹ ہے وہ اس کروٹ بیٹھے گا یا اس کروٹ بیٹھے گا, جہاں بڑی کلیئر میجورٹی ہے. مثلا میں اس وقت میسیچوسٹس میں ہوں, تو میسیچوسٹس میں جو ڈیموکریٹک ووٹر ہے, کیونکہ یہ بہت ڈیپ اسٹیٹ ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ ڈیموکریٹک ووٹر ایک طرح سے ڈس انفرانچائز اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے یار میرے ووٹ ڈالنے کا زیادہ فائدہ نہیں ہے, یہ اسٹیٹ تو جانی جانی ہے میرے بندے کو, کیونکہ وہ آلریڈی ایک پتا ہوتا ہے کہ یار 50 سے کہیں زیادہ جو ہے سو یہ سوئنگ اسٹیٹ نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی اسٹیٹ جو ہے وہ بڑی ڈیپلی ریپبلکن ہو, جس طرح ساؤتھ میں بہت ساری ہیں, تو وہاں جو ہے وہ بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ اس اسٹیٹ کے تمام الیکٹرل ووٹ جو ہے اس کینڈیڈیٹ میں چلے جائیں گے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو فائنلی الیکشن رہ جاتی ہے وہ ان اسٹیٹس میں رہ جاتی ہے اس کا فیصلہ اصل, کہ جہاں ووٹ سوئنگ ہو سکے. پھر دو چار ایسی اسٹیٹس ہیں جو بہت بڑی ہیں کیونکہ ان کے الیکٹرل ووٹ اتنے زیادہ ہیں, مثلاً کیلیفورنیا ہے, مثلاً نیو یارک ہے, مثلاً ٹیکسس ہے, مثلاً فلوریڈا ہے, اینڈ دین ایک سیکنڈ ٹیئر کی آتی ہے. اینڈ ان تمام چیزوں سے جو الیکشن ہے وہ ایک طرح سے ایک میچ گیم بن جاتی ہے. الیکشن جیتنے کے لیے پھر ضروری یہ نہیں رہتا کہ قوم کی, پھر یہ رہ جاتی ہے کہ جی کس کا میچ بڑا اچھا ہے کہ وہ جو سوئنگ سٹیٹس ہیں ان کو لے. تو اگر ہم پچھلی الیکشن میں جائیں تو وہ ٹرمپ صاحب کی جیت کی وجہ یہی بنی, جیسے کہ پہلے کہا گیا کہ ان کے پاس ووٹ کی میجورٹی نہیں تھی, ووٹ جو ہیں ہلری جیتی, لیکن سوئنگ سٹیٹس جو تھیں ان میں سے انہوں نے کئی سوئنگ سٹیٹس کو سوئنگ کر لیا اپنی طرف, جس کی وجہ سے ان کے پاس الیکٹرل ووٹ زیادہ آ گئے. اور اسی لیے پھر یہ جو ایک بہت بڑا فلو ہے وہ نظر آتا ہے, میرے خیال میں طیب صاحب نے بھی اس کی نشاندہی کی, اس کی وجہ سے ایک اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ووٹر ہے وہ ایک طرح سے ڈس امپاور ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا, ووٹ کی جو ویلیو ہے وہ یہ ہے کہ میں جو کہوں گا, میرے پاس جو آواز ہے, میرے پاس جو ووٹ ہے, اس کی بنا پر قوم کی قیادت جو ہے وہ چوز ہوگی. اب یہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ سوئنگ اسٹیٹ کا جو مسئلہ ہوتا ہے, اس مسئلے سے یہ ہوتا ہے کہ آدھے سے زیادہ ملک تو اس لیے نکل جاتا ہے کہ وہ جو اسٹیٹ ہے وہ یا ایک طرف ہے دوسری طرف ہے, بڑی کلیئر ہے, اس کا ووٹ تو اتنا زیادہ اہم رہتے ہی. اور ان اسٹیٹس میں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کئی بار ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہیں سوئنگ اسٹیٹس جہاں ایک طرف یا دوسری طرف جا سکتا ہے, وہاں اگر آپ مائنورٹی میں ہیں لیکن ایک بہت بڑی مائنورٹی میں, تو ایک طرح سے آپ کا ووٹ اس طرح پوری طرح سے کاؤنٹ نہیں ہوتا جیسا ایک اڈلٹ فرینچائز ون پرسن ون ووٹ سسٹم میں ہو.
طیب صاحب جی, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی, ایڈ کرنا چاہیں کچھ تو.
جی یہ جو بالکل درست انہوں نے ڈسکرائب کیا, اب اس میں یہ ہمارے سامعین کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں یہ بدلتی رہتی ہیں, بلکہ پچھلے 10-15 سال میں کافی اس میں رد و بدل ہوئی ہے. کلاسیکلی بہت کم ہوا کرتی تھی سوئنگ اسٹیٹس, بہت ہی پکا پتا ہوتا تھا کہ جی ان اسٹیٹس میں ریپبلکنز آگے ہوں گے, ان اسٹیٹس میں ڈیموکریٹک آگے ہوں گے, اور دو چار ہی اسٹیٹس ہوتی تھیں فلوریڈا کی طرح, اوہایو کی طرح, اور ایک آدھ اسی طرح. اور ایک پچھلے سال میں یہ ہوا ہے, اور یہ آنے والے الیکشن میں انہیں اسی لیے ان ریاستوں پہ زیادہ فوکس ہے, کہ وہ اسٹیٹس جو سوئنگ اسٹیٹس نہیں ہوتی تھیں وہ بھی اب سوئنگ اسٹیٹس بن گئی. ایک طرف تو وہ مثال کے طور پہ اریزونا, نیواڈا, کچھ حد تک تو کچھ لوگوں کا خیال ہے شاید ٹیکسس بھی اس طرف جا رہا ہو, کہ جو کلاسیکلی سمجھا گیا تھا کہ یہ تو پکی اسٹیٹس ہیں ریپبلکنز کی, وہاں پہ تبدیلیاں آئی ہیں. اور اس کی زیادہ وجہ یہ ہے کہ ان جگہوں پہ نئے لوگ وہاں موو ہوئے ہیں اور علاقوں سے جس میں نسلی مائنورٹیز کی تعداد کافی ہے, جو کلاسیکلی ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف لین کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ریاستیں جو 10 سال پہلے تک سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ یہاں ڈیموکریٹ کوئی جیتے گا, ان کو امید پیدا ہوئی ہے. دوسری طرف یہ کہ ایسی اسٹیٹ جو یہ پرانی, ہم انہیں اسموک اسٹیک اسٹیٹس بھی کہتے ہیں, جو پرانی انڈسٹریل اسٹیٹس تھیں, میرا اشارہ یہاں وسکانسن, مشیگن, پینسلوینیا, ورجینیا کی طرف ہے, جو ایک زمانہ تھا کہ یہ پکی ڈیموکریٹ اسٹیٹس ہوا کرتی تھیں, کیونکہ یہاں پہ انڈسٹریل یونینز کا بڑا زور ہوتا تھا جو کلاسیکلی ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف جن کا رجوع تھا. پچھلے چند دہائیوں میں یہ ہوا ہے کہ بہت زیادہ یہاں سے جابز جو ہیں مینوفیکچرنگ سیکٹر کے, وہ زیادہ یعنی وائٹ, جیسے کہا جائے گا کہ بلو کالر ووٹر تھا ان ریاستوں کا, وہ زیادہ مائل ہو گیا ریپبلکن پارٹی کی طرف. یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے پچھلا الیکشن جیتا تھا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے 250,000 ووٹوں سے, جو ان اسٹیٹس میں سے نکلے, اور یہ ووٹ بھی ان لوگوں کے تھے جو 2 دفعہ اوباما کو ووٹ دے چکے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سوئنگ اسٹیٹس ہیں, یہ کوئی پرماننٹ فیچر نہیں ہوتا, یہ بھی بدلتا ہے وقت کے ساتھ, اگرچہ وہ ہر الیکشن کے ساتھ تو نہیں, لیکن ہر دہائی میں ہر جنریشن میں ان کا اسٹیٹس بدل جاتا ہے. جیسے ایک زمانہ تھا کہ جو سارا ساؤتھ ہے وہ پکا ڈیموکریٹ ہوا کرتا تھا, وہ جب سے یہ نسلی امتیاز کے خلاف قوانین پاس ہوئے, وہ بلکہ بڑا مشہور پریزیڈنٹ جانسن نے کہا جب انہوں نے سائن کیا ووٹنگ رائٹس ایکٹ 1964-1965 کا, کہ میں اب ایک جنریشن کے لیے اپنی پارٹی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ سائن کر رہا ہوں, اور واقعی ہے کہ اس کے بعد سے ڈیموکریٹک پارٹی کو وہاں سے ووٹ ملنے کم ہو گئے. تو باقاعدہ واپس اسی بات پہ آتے ہیں کہ جی ہاں, سوئنگ اسٹیٹس کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے, اور اس دفعہ بھی یہ میرا اپنا تجزیہ ہے, میرے خیال میں جو بھی کینڈیڈیٹ اوہایو جیتے گا اس سال وہ صدر بن جائے گا.
شہناز, ایک یہ بڑی انٹرسٹنگ بات طیب صاحب نے کی, اگر آپ مجھے اجازت دیں,
جو
نہ صرف اسٹیٹ سوئنگ کرتی ہیں جیسے انہوں نے کہا, پارٹیز بھی سوئنگ کرتی ہیں. دیکھیں, تاریخ تو تاریخ ہوتی ہے نا, وقت کے ساتھ لوگ بدلتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ان کے خیالات بدلتے ہیں, خیالات کے ساتھ ان کا انٹرسٹ بدلتا ہے, اس کے ساتھ پارٹیز بدلتی ہیں. تو ریپبلکن پارٹی فار ایگزامپل جو ہے وہ تو ابراہم لنکن کی پارٹی تھی. جب سول وار ہوئی تو جو پارٹی جو تھی وہ ایک طرح سے ایمانسپیشن کے لیے تھی, نسلی تفریق کے خلاف تھی, وہ ریپبلکن تھی, اور جو پارٹی جو تھی وہ سلیو ہولڈرز کو سپورٹ کر رہی تھی وہ ڈیموکریٹ تھی. سو ان اے وے یہ ایک بار نہیں ہوا, امریکہ میں 2-3 بار ہوا ہے. فاؤنڈنگ فادرز میں جو ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کا جو ڈیفینیشن تھا وہ اب تقریباً الٹا ہو چکا. اور وہ ایک سے زیادہ بار ہوا ہے. اور میرے خیال میں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, یہ تاریخ کا ایک دھارا ہوتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب پاکستان میں دیکھتے ہیں نا اور کہتے ہیں کہ اچھا نہیں جی 1902 میں تو آپ نے یہ کہا تھا, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ اسٹیٹک ہوتی ہے. سو یہ جو تبدیلی کا عمل ہے یہ ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے. آپ بھارت کی الیکشنز کو دیکھ لیں کہ جو آپ کے پاس علاقے تھے جو ایک زمانے میں انڈین نیشنل کانگریس کا گڑھ تھے وہ بالکل دوسری طرف چلے گئے. آپ پاکستان میں دیکھ لیں تو یہ جو سوئنگ ہوتا ہے یہ ایک میرے خیال میں ایک تاریخی عمل بھی ہے. ہم اسٹیٹس کے سوئنگ اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں, میں پارٹیز اور پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں. اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر آپ سیاست کو سیریسلی لیں گے تو پھر یہ یاد رکھیں کہ جب سوسائٹی بدلتی ہے تو سیاست بھی بدلتی ہے, اور جو پارٹیز اس تبدیلی کو یا ریزسٹ کرتی ہے یا ڈینائی کرتی ہے وہ نقصان کھاتی ہے.
طیب صاحب کیا آپ مجھے بتائیے کہ بار بار بات ہو رہی ہے اس دفعہ ان دنوں میں فلوریڈا کی کہ 6 مرتبہ فلوریڈا میں جو کامیاب ہوا اس نے صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کی.
اس میں بہت حقیقت ہے. ایک تو جیسے ڈاکٹر نجم نے بھی ابھی کہا کہ یہ فلوریڈا ایک تو نہ صرف کیونکہ اس میں دو چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں فلوریڈا میں اوہایو بھی اس کے آس پاس ہی ہے کہ ایک تو دونوں سوئنگ سٹیٹس ہیں اور دوسرا دونوں بہت بڑی سٹیٹس اگر جیتے ہیں تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ نہ صرف یہ دونوں سوئنگ سٹیٹس ہیں بلکہ دونوں بہت کافی ان میں آبادی ہے اور چونکہ آبادی کے تناسب سے الیکٹرل کالج سلیکٹ ہوتا ہے تو اگر آپ بڑے سائز کی سوئنگ سٹیٹ جیتے تو وہ چھوٹی چھوٹی 2-4 سوئنگ سٹیٹس جیتنے سے زیادہ اہم ہے. اور اس دفعہ کے لیے میں تو صرف اس کو آئیو پہ لے آیا ہوں لیکن زیادہ بہتر سیفر بیٹ یہی ہوگی یہ کہنا کہ جو فلوریڈا اور اوہایو لے جائے گا وہ صدارتی انتخاب بھی لے جائے گا.
اچھا اگین مجھے اگر ایک اجازت دیں اسی کو بڑھانے کی بات کہ اگر ہم فلوریڈا کی ایگزامپل لیں اور چھوڑ دیں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ یہ سمجھنے کی کہ امریکن سیاست کیا, تو جیسے طیب صاحب نے کہا ایک تو بڑی اسٹیٹ ہے اس کا مطلب ہے اس کے پاس الیکشن ووٹ زیادہ ہے, جو بھی جیتے گا وہ سارے کے سارے ووٹ لے جائے گا, چاہے وہ 51% جیتے لیکن وہ 100% ووٹ لے جائے گا فلوریڈا کا, تو جس کا مطلب ہے اس سے بہت بڑا سوئنگ جس کو ہم کہہ رہے ہیں ہوگا. دوسرا جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ فلوریڈا میں ہے کون. فلوریڈا جو ہے اس میں ایک بہت بڑی آبادی ڈیموکریٹ کی بھی ہے, بہت بڑی آبادی ریپبلکن کی بھی ہے, دیٹ از وائی اٹ از سوئنگ کہ دونوں طرف جا سکتا ہے. لیکن فلوریڈا ایک اسٹیٹ ایسی ہے کہ جس میں جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں, جو سینئر سٹیزنز ہیں یا بڑی عمر کے لوگ ہیں, ان کا تناسب بہت زیادہ ہے کیونکہ عموماً لوگ ریٹائرمنٹ کے لیے وہاں جاتے ہیں, موسم اچھا ہے. اب آپ کہیں گے جی اس کا فرق کیا پڑتا ہے, فرق یہ پڑتا ہے کہ ایج سے عمر سے جو پالیسی پریفرنس ہے وہ بدل جاتی ہے. اور اس الیکشن میں بھی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جو نوجوان ہیں وہ کہیں زیادہ لین کرتے ہیں ٹوورڈز دی ڈیموکریٹ دین لارجر. لیکن پھر ایک اور ایک اس میں انٹرسٹنگ ٹویسٹ آ جاتا ہے کہ عموماً تاریخ میں ہم نے یہ دیکھا, میرے خیال میں اس الیکشن میں پروبلی ایسا نہیں ہوگا, عموماً آپ کی جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں they are more likely to vote. تو ایک تو یہ نا کہ ووٹر کون ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس دن جا کے ووٹ ڈالتا کون ہے. عموماً یہ ہوتا تھا کہ جو مڈل اور ینگر لوگ ہیں وہ بنسبت کم ووٹ ڈالتے ہیں, انہوں نے نوکری بھی کرنی ہے, وہ اتنے سیریس بھی نہیں ہے پالیٹکس کے بارے میں. آپ ریٹائرڈ ہیں, ووٹنگ جو ہے وہ ایک طرح سے ایک اور ایک ایکٹیویٹی کے پاس کتنے ووٹ ہیں. وہ جو الیکٹرل
نہیں, بالکل انہوں نے درست کہا, بالکل درست کہا. خاص طور پہ ایک جو نقطہ اس کو میں ایمفیسائز کروں گا کہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو ٹیبل ہوتا تھا کہ بھئی اس قسم کا جو ڈیموگرافک گروپ ہے اس کی کیا پریفرنس ہوگی, وہ مسئلہ جو ہے وہ اب اثر نو اس کو دیکھنا پڑے گا. اب جیسے جب بات کر رہے تھے فلوریڈا کی, اور درست جیسے انہوں نے کہا کہ بہت وہاں جو ہے عمر رسیدہ بہت ہے, چونکہ خاص طور پہ نارتھ ایسٹ سے لوگ ریٹائرمنٹ کے وقت ادھر چلے جاتے ہیں اور یہ ووٹ بھی وہ لوگ زیادہ ڈالتے ہیں, اور عموماً خیال یہ تھا کہ ذرا کنزرویٹو ہوتے ہیں. لیکن وہ اب جو ہے جو اب ہیلتھ کیئر کا مسئلہ ہوتا ہے وہ عمر رسیدہ کے لیے بہت اہم ہو جاتا ہے,
ہے, جو اپنا سیفٹی کا مسئلہ ہوتا ہے, پرسنل سیفٹی کا مسئلہ, تو اس وجہ سے اب یہ کہنا مشکل ہے کہ فلوریڈا کی جو ریٹائرمنٹ کمیونٹیز ہیں آیا وہ پہلے کی طرح زیادہ کنزرویٹو طرف رخ کریں گی یا اس میں بریک ہوگا. پہلے بھی جیسے بات ہوئی تھی وہ پرانے انڈسٹریل بیلٹ کی کہ وہاں پچھلے دو الیکشنوں میں بہت زیادہ تبدیلی ہوئی, جو پہلے وہاں لوگ ووٹ ڈالا کرتے تھے جو پیٹرن تھا اور اب جو پیٹرن بن رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2020 والا الیکشن ہے اس میں کافی, میرا اپنا خیال ہے کہ کافی سرپرائزز آئیں گے, کیونکہ ایک یہ تو موٹی بات ہوتی ہے نا کہ جی صدر کون الیکٹ ہو گیا, لیکن وہ جو کہتے ہیں نا the devil is in the detail, تو وہ جب ڈیٹیلڈ انالیسز دیکھیں کہ کہاں ووٹروں نے کس کو ووٹ ڈالے ہیں, کس کیا شفٹ ہوئی ہے پہلے کی نسبت, تو میں سمجھتا ہوں کہ امکان یہ ہے کہ کافی نئے پیٹرنز ہوئے نظر آئیں گے اس الیکشن میں. اور وجہ اس کی یہی ہے چونکہ جو بڑا کینوس ہے اس میں معاشی حوالوں سے, سماجی حوالوں سے اتنی تبدیلیاں آئی ہیں پچھلے سالوں میں کہ بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ ووٹر اسی طرح ووٹ ڈالیں گے جیسے کہ وہ ڈالا کرتے تھے.
اگر مجھے شناز
مختصر
میں کروں گا کہ ایک ہمارے جو دوست بیٹھے ہوں گے اس وقت بڑے شریر میں, وہ کئی بار دیکھتے ہیں یہاں سے خبر, وہ سوچتے ہیں کہ یار اتنا مسئلہ کیوں ڈالا ہے آپ نے کہ جی ووٹنگ بائی میل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, یہ کیوں ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ اتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے پری ووٹنگ پہ, اور یہ کیوں اتنا بڑا سیاسی مسئلہ ہے. اور بڑا سیاسی مسئلہ اس لیے بن گیا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے یہ چیز اور ہائٹن ہو گئی کہ جناب آپ ووٹنگ بائی میل وغیرہ کر سکیں, لیکن اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ وہ ووٹر جو شاید اس دن ووٹ نہ ڈال سکتا
جی,
اگر وہ بھی ڈال دے گا تو پھر دونوں پارٹیز میں وہ سوچیں گے یار یہ میرے لیے ڈالے گا کہ دوسرے کے لیے ڈالے گا. سو یہ والی جو اس میں ڈائنامک ہے, مثلاً اگر ہم پچھلی الیکشن کی بات کریں تو ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال یہ تھا کہ کیا ہوا ایسا کہ جو بہت ساری اسٹیٹس جو اوباما صاحب کے لیے ڈیموکریٹک تھی وہ ہلری کے لیے ڈیموکریٹک نہیں ہوئی. کیا ایسا ہوا کہ جس شخص نے اوباما کو ووٹ ڈالا تھا اس نے ہلری کو نہ ڈالا؟ شاید ایسا بھی کچھ جگہ ہوا, لیکن این ممکن نہیں بلکہ طے ہے کہ یہ بھی ہوا کہ بہت سے لوگ جو اوباما کے لیے باہر آئے تھے وہ ہلری کے لیے باہر نہیں آئے. رائٹ, سو کہنے کا اس ساری بات کا مطلب یہ ہے کہ سوال صرف یہ نہیں ہے کہ ووٹر کہاں, سوال یہ ہے کہ ووٹ ڈالنے والا ووٹ ڈالتا ہے اس دن کہ نہیں ڈالتا, اور وہ بذات خود اس میتھ کا ایک کوشچن مارک ہوتا ہے.
تو
میں بھی ذرا سا بالکل درست کہ بھائی میل سے ووٹ عام طریقہ ہے, اور میں بائی دا وے واشنگٹن اسٹیٹ میں رہتا ہوں تو یہاں تو تمام ووٹنگ میل سے ہوتی ہے اور مدت سے ہوتی ہے. تو میرے اپنے خیال میں یہ جو مشکلات ہیں ووٹر میل کی ووٹ سے, ایک تو یہ کہ اس دفعہ امکان یہ ہے کہ ووٹنگ کے دن اور شاید چند دن تک پتہ نہ چلے کہ کون جیتا ہے, کیونکہ امکان یہ ہے کہ بہت زیادہ تناسب ہوگا ووٹ بائی میل کا جس کی گنتی میں شاید زیادہ وقت لگے. لیکن اگر سوچا جائے تو ایک آسان طریقہ ہے, خاص طور پہ ایک بزی انڈسٹریلائز معاشرے میں جہاں آپ نے ووٹنگ کا دن بھی رکھا ہوا ہے, کام کرنے کا دن, تو جو کوئی محنت کش ہے جس نے جا کے روزی کمانی ہے وہ روزی کمائے گا یا جا کے ووٹ دے گا, تو اس حالات میں چلیں آپ اس کو بائی میل کر دیں جس سے سہولت ہو جائے گی. لیکن سوائے کا اسٹیٹ یہ پیشرفت نہیں ہوئی, اگرچہ پھر بھی امکان یہ ہے کہ شاید 20-30% تک کے پروجیکشن ہے کہ شاید ووٹر بائی میل ووٹ ڈالیں.
تو ایک سوال اسی سے پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر عادل نجم, آپ دونوں سے یہ سوال ہے لیکن پہلے آپ سے, کہ چھٹی کے دن کیوں نہیں کیے جاتے؟
چھٹی والی بات جو ہے یہ کئی سالوں سے امریکن پریزیڈنشل الیکشن میں یہ جو بحث کے سسٹم کو کیسے امپروو کریں یہ کوئی نئی نہیں ہے, اب تو یہ ہائٹن ہو گئی ہے آج کل کی سیاست کی وجہ سے جو ڈیوائڈیڈ ہے, لیکن یہ بحث جو ہے یہ کئی دہائیوں کی ہے. اس میں جو عموماً چیزیں آتی ہیں وہ ایک یہ کہ یار یا تو اس دن چھٹی دے دو تاکہ ہر ایک کو ایکول موقع ملے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ ووٹ ڈال سکے. میں اگر ایک ریٹائرڈ شخص ہوں تو میرے لیے میرے پاس وقت زیادہ ہے, میں اگر دہاڑی والا آدمی تو پھر ووٹ دینا جو ہے اس کی میری کاسٹ بڑھ جاتی ہے. تو ایک تو وہ چیز کئی بار آئی ہے, دوسرا یہ صرف یہ والا سوال کہ ایڈلٹ فرینچائز ہو یا یہ الیکٹرل کالج رہے, یہ بھی کوئی نئی نئی بحث نہیں ہے. اور جو سب سے بڑی بحث ہے جس کا آپ پہلے ذکر کر چکے ہیں وہ ہے فائنینسنگ کی, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ یقیناً ماڈل نہیں ہے اچھی فائنینسنگ کا. جتنا پیسہ امریکن الیکشن پریزیڈینشیل پہ لگتا ہے وہ ایک چھوٹے موٹے ملک کا بجٹ ہوتا ہے, اتنے پیسے کے علاوہ الیکشن جیتنا ممکن ہی نہیں رہا. تو یہ ایک بحث کئی سالوں سے ہے کہ کچھ اور جو ممالک ہیں جہاں فار ایگزامپل جو ہے جب آپ کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں تو پھر اسٹیٹ آپ کو کہے گی جناب اتنے پیسے ہیں وہ ہم لیں گے, لیکن اس کے علاوہ تم کہیں ریز نہیں کرو گے تاکہ کوئی ایسا شک نہ ہو کہ جس سے تم نے پیسے لیے ہیں آج تو کل وہ مانگے گا اس کا کوئی بدلہ. سو کہنے کا مقصد یہ کہ میرے خیال میں دس میں فورن فارم
دیو صاحب, یہ سوشل میڈیا کا جو اثر بڑھا ہے اور اس وقت آن لائن ڈسکشنز بہت بڑھ گئے کووڈ 19 کی وجہ سے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو نوجوان ہیں, آپ دونوں پڑھاتے ہیں, آپ دونوں کا تعلق نوجوانوں سے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس میں ان کا حصہ بڑھا ہے, وہ زیادہ ووٹ دینے نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟
میرا بڑا ان پاپولر ویو ہے اس معاملے میں, میں اس کو اینٹی سوشل میڈیا کہتا ہوں, کہ جہاں سوشل میڈیا سے ہوا یہ ہے اور یہ ہر جگہ ہوا ہے کہ آپ کا جو بھی آپ کے نظریات ہوں, جو بھی آپ کے خیالات ہوں, اگر میرا یہ خیال ہو کہ نہیں دنیا فلیٹ ہے, گول نہیں ہے, تو سوشل میڈیا پہ مجھے اتنی چیزیں مل جائیں گی, بلکہ روز ملیں گی نت نئی, جو کہیں گی کہ ہاں بالکل تم ٹھیک کہتے ہو, دنیا جو ہے وہ فلیٹ ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے سیاسی طور پہ میں سمجھتا ہوں امریکہ میں بھی, جس یہ ہم پاکستان اور بھارت میں بھی دیکھتے ہیں اور جگہوں پہ بھی دیکھتے ہیں, کہ بہت زیادہ ریجڈ پولرائزیشن ہو گئی ہے, کہ یا مطلب جو کسی پارٹی کے یا کسی کینڈیڈیٹ کے یا کسی حکمران کے حامی ہیں تو وہ مالحانہ حامی ہیں, اور اگر کسی کے وہ خلاف ہیں تو بس وہ اس کے خون کے پیچھے. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری پروسیس کے لیے جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ایکسٹریمزم کا سرایت کر جانا سوسائٹیز کے اندر اور بہت زیادہ ریجڈ ڈیوائیڈ ہو جانا. اور میرا اپنی رائے یہ ہے کہ یہ جو ہے سنگولرلی یہ سوشل میڈیا اور یہ جو ایکسس ہے, دیکھیے نا جو جسے کہا جاتا ہے کہ جی یہ فیک نیوز, کوئی یارڈ سٹک نہیں رہی, کوئی پیمانہ نہیں رہا یہ جاننے کا کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی مستند بات ہے یا غیر مستند بات ہے, یا تو آپ اس پہ پہلے ریسرچ کریں. تو واپس آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے, بہت کہنا یہ مشکل ہے کہ آیا یہ تو ہم دیکھ جو رہے ہیں کہ کافی ریجڈیٹی خیالات کی نظریات وہ سامنے آئی ہے. اب اسی الیکشن کے سائیکل میں امریکہ میں آپ دیکھ لیجئے, تو اس کا کیا آیا, اس کی وجہ سے زیادہ لوگ ووٹ ڈالنے آئیں گے یا نہیں آئیں گے, وہ جب تک ووٹ پڑ نہیں جاتے یہ کہنا بڑا مشکل ہے. میں تو ذرا سکیپٹیکل ہی ہوں کہ میں سوشل میڈیا کا سکیپٹک ہوں, تو میں
نہیں, میرا مطلب ہے نوجوان ووٹرز, خاص طور پہ نوجوان ووٹرز کے حوالے سے.
نوجوان ووٹرز کو اپنے حالات, نوجوانوں کو تو اس وقت ان کے اپنے حالات ٹھیک نہیں ہیں, نہ اسکول کا پتہ ہے کہاں سے چلنا ہے, نہ زوم کا پتہ چل رہا ہے, تو غصے میں تو بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آیا وہ جائیں گے ووٹ ڈالنے یا نہیں. یاد رہے کہ تاریخی طور پہ جو معمر لوگ ہیں وہ زیادہ ووٹ ڈالتے ہیں یہاں پہ امریکہ میں نوجوانوں کی نسبت, تو آیا وہ پیٹرن اس دفعہ بدلے گا, میرا یہ خیال نہیں ہے, لیکن مجھے اب شاید میں غلط ثابت ہوں, یہ پتا چل جائے گا چند ہفتوں میں.
تو یہی سوال ڈاکٹر عادل نجم آپ سے.
اچھا, اس میں جو پہلی بات جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا ویو انیوژل ہے, وہ میرے خیال میں اب انیوژل نہیں رہا سوشل میڈیا پہ. اب میرے خیال میں کوئی سیریس شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ڈیموکریٹائزنگ فورس ہے. وہ یقیناً جو ہے ایک سائلو بنا دیتی ہے, جو بھی آپ کا ویو ہو اس کو ڈیپن کر دیتی ہے. آپ اپنے ارد گرد ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جن کے ویو بالکل آتے ہیں, جیسے بالکل ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا. تو میرے خیال میں وہ بات تو بالکل درست ہے. ناؤ دیٹ از دا مین اسٹریم ویو. آئی تھنک میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آن دی ادر ہینڈ سوشل میڈیا کا توڑ سوشل میڈیا ہی بنائے گا, کیونکہ یہ اس کو آپ بند تو نہیں کر سکتے, ایسا تو نہیں کرنا چاہیے. تو اس کا جو ہے یہ کیونکہ اب اتنا عیاں ہو گیا کہ اس کی جو کاؤنٹر فورس ہے وہ بھی اسی سے آئے گی, اور لوگ سیکھ شروع, اب ہمیں بھی عادت ہو گئی نا, اب آپ کس چیز کو اگنور کریں گے. اینڈ یہ وہ جو دوسری چیز ہے اس پہ آئی ڈو ہیو اے ڈفرنٹ ویو فرام ڈاکٹر صاحب. میرے خیال میں جو ینگ والا ہے, پچھلے 25-1 سال سے امریکہ میں ہمیشہ ایک وری ہوتی تھی کہ جناب جو نوجوان ہے وہ پالیٹکس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, وہ ووٹ نہیں ڈالتا, وہ الیکشن نہیں فالو کرتا, وہ ڈبیٹ نہیں سنتا, اس کو فائدہ, اس کو زیادہ شوق نہیں ہے اس کا. آئی ڈو تھنک کہ وی آر سینگ اے چینج, اور میری تھوڑا سا اس پہ زیادہ مختلف ہونے کا ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی سٹیکس بڑھ گئی ہیں, کیونکہ جو ایج ڈیوائڈ ہے وہ کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے, خصوصاً اس الیکشن میں اور پچھلے سالوں میں. دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو ہم نے پیٹرن دیکھا ہے, خصوصاً میں کہوں گا کہ یہ 2016 نہیں 2018 کی الیکشن. ایک اور جو فرق ہے نا پاکستان بڑے صغیر میں اور امریکہ میں, بہت سے لوگ یہ بھولتے ہیں جو ہے زیادہ جو لوگ کھڑے ہو رہے الیکشن میں, سڈنلی دے بیکیم مچ ینگر. ٹائم وین ملک بھی ینگ ہے اور ملک میں ینگ پالیٹیشنز بھی بہت زیادہ ہیں. مثلا پچھلے الیکشن میں میرے اپنے جو اسکول میں میں ہوں, باسٹن یونیورسٹی پارٹی اسکول, ہمارے چار فارمر اسٹوڈنٹس رین فار الیکشن, چاروں کی چاروں خواتین. تو میرے خیال میں دیر از دی لائکلی ہوڈ آف اے شفٹ ہیپننگ جو ہم نے 2018 میں دیکھا. اینڈ آئی ڈو تھنک سٹیکس ایسے ہیں کہ شاید ہم اس الیکشن میں بھی یہ دیکھیں کہ نوجوان جو ہیں دے ول ناٹ اونلی کہ وہ زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے, لیکن اگر کریں گے تو دے ول بیکم اے ڈیسائیڈنگ فیکٹر.
چلیے ڈاکٹر صاحب کے منہ میں گھی شکر ایسا ہو جائے تو میں تو بہت خوش ہوں گا.
بہت بہت میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی, آپ دونوں اتنا وقت دیا. مجھے یقین ہے کہ مطلب بہت سارے لوگ جو ان کے سمجھ میں آیا ہوگا, خاص طور پہ الیکٹرل کالج کے حوالے سے. تو بہت شکریہ آپ دونوں کا.
تھینک یو.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
تو سامعین یہ تھے سیٹل سے پروفیسر ڈاکٹر طیب محمود صاحب, جو کہ قانون کے ماہر ہیں اور سیٹل یونیورسٹی میں قانون پڑھاتے ہیں, اس فیکلٹی کے ڈین رہ چکے ہیں. اور ڈاکٹر عادل نجم, یہ بھی ڈین رہ چکے ہیں, بوسٹن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. اور قمر دلشاد صاحب جو پاکستان سے ہمارے ساتھ شامل تھے, اسلام آباد سے. اور اب یہ ایک ایسی این جی او چلاتے ہیں جو انہی ایشوز پر کام کرتی ہے جو الیکشن سے متعلق ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں بھی آپ سے اجازت لوں گی آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی. آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.
پروگرام آپ نے سنا راؤنڈ ٹیبل.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقع